أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان من، آج فروری 1977 کی 13 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحج کی آیت 54 سے ہو رہا ہے، 22/54. بات تسلسل سے چلی آ رہی ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، گزشتہ 2 درس اسی نقطے کی وضاحت میں صرف کیے گئے. بات بڑی اہم ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اب جتنا میں نے وضاحت سے اسے بیان کیا کہ یہ دین کے بنیادی اساسات میں سے ہے، اسے اگر سمجھ لیا جائے اچھی طرح سے تو پھر تو دین اپنی اصلی شکل میں قائم کیا جا سکتا ہے، ورنہ دین مذہب کی شکل کے اوپر آ جاتا ہے اور پھر مذہب کو دین میں بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کہا یہ ہے آیت 52 ہے جس کی طرف میرا اشارہ ہے، جس میں کہا یہ گیا ہے، ملخصاً 2 لفظوں میں عرض کر دوں، کہا یہ گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سے پہلے بھی ہر نبی اور رسول کے ساتھ یہ ہوتا رہا کہ وہ خدا کا صحیح پیغام منزہ شکل میں لوگوں کو دے کے چلا جاتا رہا، اور اس کے بعد اس وحی کے اندر آمیزشیں کر دیتے تھے شیاطین. تو اس کے بعد شکل یہ پیدا ہوتی تھی کہ پھر ایک اور نبی بھیج دیا جاتا، وہ ان آمیزشوں کو الگ کر دیتا اور ذہیع خداوندی کو پھر محکم بنا کے دوبارہ دے دیتا لوگوں کو، اور یہ سلسلہ اسی طرح سے چلا آیا. یہ تو میں ناسخ و منسوخ کا جب قصہ آیا تھا تو بیان کیا تھا کہ یہ اس قسم کا پروسیس، یہ طریقہ کار کیوں اختیار کیا گیا، پہلی ہی وہی، پہلی ہی کتاب جو تھی اسے ہی کیوں نہ محفوظ رکھا گیا تاکہ یہ ضرورت ہی نہ پڑتی. یہ بات اس زمانے میں میں نے کہی تھی، پھر دوہرا دوں گا جب وقت آئے گا، اس وقت اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ ہوتا رہا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نبوت کا خاتمہ ہو گیا. تو وہ جو پہلا سلسلہ طریقہ کار تھا مسیحیت کا کہ وہی میں آمیزش ہو جاتی تھی، تو دوسرا نبی آیا کرتا تھا جس کی وساطت سے وہ منزہ شکل کی وحی خدا کی طرف سے دوبارہ آ جایا کرتی تھی. ختم نبوت کے بعد یہ صورت تو باقی نہ رہی. جہاں تک وحی کا تعلق تھا، خدا نے اسے اپنے ذمے لے لیا کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کے ذمے دار ہیں. تو بات بڑی سمجھ میں آ جانے والی ہے کہ ختم نبوت کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. ختم نبوت کی آیت اگر نہ بھی قرآن میں ہوتی تو یہی چیز کہ قرآن کے متعلق جو کہا گیا ہے کہ تمت کلمہ تو رب دیتا، پھر اس کے بعد لا مبدلہ لکلماتے ہی، پھر اس کے بعد یہ کہ ہم نے نازل کیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، مکمل غیر متبدل محفوظ خدا کی وحی. اور یہ جو ناس کہا گیا کہ ہم نے اس کو دیا ہے تمام نوع انسانی کے لیے ہمیشہ کے لیے، انہی آیات سے ختم نبوت کا تصور قائم ہو جاتا ہے. ضرورت باقی نہیں رہتی اس کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی. تو قرآن کو محفوظ کر دیا گیا, نبوت ختم ہو گئی. لیکن وہ جو پروسیس چلا آ رہا تھا ذہین آمیزش کا, وہ جو مخالفین تھے وحی کے ان کی طرف سے وہ جاری رہا. اور میں نے گزشتہ دو درسوں میں یہ عرض کیا تھا کہ کس کس شکل میں قرآن کے الفاظ کے اندر تو وہ آمیزش یوں نہیں کی گئی, اگرچہ اس کی بھی ایک شکل پیدا کر دی گئی کہ یہ آج یوں نہیں یوں نازل ہوئی تھی, یا یہ آیت مصحف عثمانی میں یوں ہے اور قرأت حضرت عباس میں یوں آیا ہے. یہاں تک تو اس میں بھی بڑھ گئے وہ, اس کے اندر بھی اس قسم کی آمیزش جو تھی اس کی اٹمپٹ کی گئی. لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ جو بھی قرآن ہمارے سامنے ہے خدا کا دیا ہوا, اس کے اندر یہ الفاظ نہیں داخل کیے گئے. اس حد تک تو یہ واقعی حفاظت خداوندی کی روح سے محفوظ رہا, لیکن اس کی مثل اس کے ساتھ اور وہی بنا دی گئی, سیرتیں مختلف کر دی گئی. وہ جو اس کے ساتھ اس کی مثل کہا گیا وہ روایات یا احادیث کو وہ درجہ دیا گیا, اور وہ ذخیرہ تو آپ کو معلوم ہے, قرآن تو اس کا پاتن بھی نہیں ہے اس ذخیرے کا. وہ تمام چیزیں گویا قرآن کے الفاظ کے اندر تو نہیں وہ شامل کی گئی, لیکن ان کو درجہ وہی دیا گیا اور اس سے بھی زیادہ بڑا درجہ دیا گیا. یہ عقیدہ کے حدیث قرآن کی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے, اس سے بھی اونچا درجہ آ گیا. تو یہ سارا پروسیس جو تھا یہ جاری رہا ہے آپ کے ہاں. نتیجہ آج اس کا یہ ہے, آج ہی نہیں بلکہ صدیوں سے یہ, کہ قرآن کریم تو محض تلاوت کے لیے باقی رہ گیا ہے. جسے آپ اسلام کہتے ہیں, جسے مذہب کہا جاتا ہے, وہ سارا ہی وہ ہے جو خارج قرآن ہے. قرآن ان کے تابع آ گیا ہے, ان کی تائید میں اگر کوئی چیز ایسی آتی ہے قرآن کی آیت تو اسے تو پیش کر دیا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ قرآن کو سر فہرست رکھ کے, معیار رکھ کے, مدار رکھ کر, ماپنے کا پیمانہ قرار دے کے اس کے تابع چیزوں کو لایا جائے کہ جو اس کے مطابق ہے انہیں صحیح مانا جائے, جو اس کے خلاف ہے ان کو مسترد کر دیا جائے. پروسیس اس کے الٹ ہو گیا ہوا ہے. تو قرآن کی حیثیت تو صرف یہی رہی. اب اس کے بعد وہ قرآن اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا کہ ہم کرتے یہ تھے کہ دوسرا نبی بھیج دیتے تھے, وہی سورہ حج کی آیت 52 جہاں سے بات شروع ہوئی تھی, فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ, کہ اس ذریعے سے خدا نئی وحی کے ذریعے سے جو آمیزشیں ہوتی تھی ان کو منسوخ کر دیتا تھا اور اپنی آیات کو محکم کر دیتا تھا. اب اس کے لیے کیا شکل ہوگا؟ نبی آئے گا نہیں. یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ قرآن سے خارج, جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ وہ قرآن سے بھی بالا درجہ حاصل کر چکی ہوئی, جسے آج آپ اسلام, اسلامی شریعت, نظام, یہ سارے الفاظ جتنے دہرائے جاتے ہیں وہ سارے ان چیزوں پر مبنی ہیں جو خارج قرآن ہے. قرآن کے متعلق تو یہ کہنے والا جو ہے کہ حسبنا کتاب اللہ,
پہلے بھی اس کے متعلق یہ کہا جاتا تھا اور آج تو مرمرا کہا جاتا ہے کہ یہ چیز انکار حدیث اس کا نام قرار دے دی ہے, قرآن کو کافی قرار دینا جو ہے, اور پھر اس کے بعد دائرہ اسلام سے خارج ہے, منزہ یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہوئی ہے. تو یہ پھر اب کیسے ہو کہ جو کچھ خارج از قرآن ہے اسے منسوخ قرار دیا جائے, قرآن کے تابع رکھا جائے, منسوخ کے معنی یہ, اور آیات اللہ کو محکم کیا جائے, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اور پہلی چیز تو یہ کہ اس کے معنی کیا ہیں. آیات اللہ کو محکم کرنا, قرآن میں تو وہ موجود ہے اپنی جگہ سے, وہ ہلی ہوئی نہیں ہے, اس میں تو ذرا سا زیر زبر کا بھی فرق پڑ جاتا ہے تو ایک دہائی مت کیا اور ہونا ہی چاہیے. بڑا اہتمام کیا جاتا ہے کہ قرآن بالکل صحیح صحیح سے چھپے, تو یوں کہا جائے گا کہ صاحب محکم تو یہ ہے, لیکن محکم تو یہ صرف سباد کے اعتبار سے, پڑھنے کے اعتبار سے, لکھنے کے اعتبار سے, الفاظ کے اعتبار سے یہ محکم ہے, اس سے آگے تو اس کی حیثیت ہی کچھ نہیں معاذ اللہ رہی ہوں. بات آگے یوں چلے گی کہ یہ محکم ہوگا کیسے. ایک بنیادی حقیقت اور بھی سمجھ لیجیے, ختم نبوت کے معنی یہ ہیں, نبوت خدا کی طرف سے وحی پانا, یہ نبوت, یہ ختم ہو گیا سلسلہ. خدا کی طرف سے اب براہ راست علم حاصل کرنے کا جو طریق اختیار کیا گیا تھا شروع میں, اسے ختم کر دیا ہے خدا نے ختم نبوت کے ساتھ. اس کا نام اب کچھ بھی رکھیے آپ, اس کا امکان ہی نہیں ہے, وہ سب چیزیں غلط ہیں, وہ دعوے ہی غلط ہیں. یہ سلسلہ ختم ہو گیا, لیکن دین کو قرآن کو آگے پہنچانا, قرآن کے مطابق احکام نافذ کرنا, قرآن کے مطابق نظام قائم کرنا, یہ فریضہ تھا. سمجھنے کے لیے اگر کہہ لیجیے تو یہ فریضہ ہے رسالت, اسے کہہ لیجیے. رسالت کے معنی پیغامبری ہوتا ہے نا, دوسروں تک پہنچانے کا, بلغ ما انزل الیک, قرآن کریم نے حضور سے کہا تھا. تو یہ جو فریضہ ہے, اب یہ فریضہ امت کا ہو گیا. قرآن کو اس شکل کے اندر دنیا میں نافذ العمل رکھنا, یہ فریضہ اب حضور کے بعد امت کا فریضہ قرار پا گیا. نبی نہیں آئے گا, اسے امت کرے, اسے وارثین کتاب اسی لیے کہا گیا ہے, اس امت کو کتاب کی وراثت ان کے حصے میں آئی ہے, ان کا فریضہ ہے کہ اس کو محکم کریں. اب آئندہ آیت, اگلی آیت میں جو ایک آیت کے بعد آتی ہے, یہ بات واضح ہو جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے درس میں اور شاید اس سے زیادہ بھی یہ وقت لے لے, میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ پھر خدا اپنی آیات کو محکم کر دیتا تھا, اس کے عملی معنی کیا ہے اور آج اس کی شکل کیا ہوگی؟ نبی آ کے یہ نہیں کرے گا, امت یہ کرے گی. آیت 54 جہاں سے درس شروع ہوتا ہے, اس سے پہلے تو یہ کہا تھا کہ وہ جو الحاق اس میں ہوتا تھا, آمیزش جو اس میں ہوتی تھی, وہ ایک فتنہ بن جاتی تھی ان لوگوں کے لیے. دو گروہ بنا دیے گئے تھے, ایک تو وہ کہ جو منافقین کا گروہ جن کے دلوں کے اندر تھا کہ مرض تھا, دانستہ وہ یہ کچھ کرتے تھے, اور دوسرا وہ ہے قاسیت قلوب ہوں, کہ ہم مسلسل تقلید سے سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی ان کی سرو ہو چکی ہوتی, وہ غور و فکر ہی نہیں کر سکتے اس سے. دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو ان کے فریب میں آ جاتا ہے, وہ دانستہ آتا ہے, یہ نادانستہ آتا ہے, نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے, کہ خارج از قرآن یا قرآن سے بالا چیزیں جو ہیں وہ دین کی بنیادیں بن جاتی ہیں, اسے مذہب کہتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں گے کہ مذہبی پیشوائیت میں آپ کو دونوں قسم کے یہ گروہ ملیں گے. کچھ تو وہ ہیں کہ جو جانتے بوجھ کے یہ سب کچھ کرتے ہیں, وہ بڑے زیرک اور ہوشیار لوگ ہیں, اور کثیر طبقہ ان کا ہے کہ جو سمجھ سوچ کے کام ہی نہیں لیتے. وہ جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے اخلاق سے آنکھیں بند کر کے اسی کے اوپر چلے جاتے ہیں. آہستہ آہستہ ان کی سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں ہی مفلوج ہو جاتی ہیں. لیکن ان دونوں کے لیے یہ آمیزش جو الحاق جو ہے اس میں, یہ فتنے کا باعث ہو جاتی ہے امت کے لیے, دین کے لیے. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں والے یا علم الذین اوت العلم انہ الحق من رب کا فیؤمنوا به, جو لوگ علم سے کام لیتے ہیں, بصیرت سے کام لیتے ہیں, عقل و فکر سے کام لیتے ہیں, غور و تدبر سے کام لیتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ الحق ہو, یہی قرآن ہے جو الحق. وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں, وہ اسے سمجھ لیتے ہیں اللہ الحق. الحق یہی ہے, دا ٹروتھ جسے آپ کہتے ہیں. دا ٹروتھ کے معنی یہ ہوگا کہ باقی ساری چیزیں جو ہے ان کو اس کے سامنے لایا جائے گا, اس کے مقابل لایا جائے گا. جو جس کی تائید یہ کرے گا اسے ہم سچائی مان لیں گے, جس کی تائید یہ نہیں کرے گا وہ سچائی نہیں ہوگی. اور یہ اپنے مقام کے اوپر حق ہوگا, حق اسے کہتے ہیں جو اپنے مقام پہ اٹل ہوتا ہے. الحق انہ الحق میں رب دیکھ, العلم والے جو ہیں, اب یہاں نظر آ گیا کہ شرط اس کے لیے ہوئی, علم و بصیرت کی شرط ہوئی, وہ اس پہ ایمان لائیں گے کہ الحق تو یہی ہے. اور جب وہ اس پہ ایمان لائیں گے جاننے کے بعد, عقل و بصیرت کی روح سے, غور و تدبر کی روح سے, علم کی روح سے وہ جان لیں گے کہ الحق یہی ہے, وہ اس کی صداقت کے اوپر ایمان لائیں گے اور ان کے دل اس کے سامنے جھکیں گے. یہاں پھر ایک بڑا بنیادی نقطہ اس میں آیا ہوا ہے. علم کی روح سے تو اس کی صداقت جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے, یہ فکری چیز ہے. اس کی عطایت جو ہوتی ہے وہ قلب کا اس کے سامنے جھکنا ہے. محض فکری طور پر قرآن کو سمجھ لینا یہ کافی نہیں ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ ان کے سامنے جھکا جائے, اس کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے. یہ چیز پہلی چیز العلم کی روح سے اس پہ ایمان لانا, وہ تو ایمان کے لیے ایک ناگزیر شرط ہے, لیکن وہ مقدمہ ہے, تقدیم ہے, تمہید ہے ایک مقصد کے اصول کی. اور وہ مقصد یہ ہے کہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ, جو اس طرح سے ایمان لے آتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ قرآن انہیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی ان کی کر دیتا ہے. زندگی کی متوازن سیدھی راہ جو ہے ان کی طرف وہ اس کی رہنمائی کر دیتا ہے. یہ ہدایت اور رہنمائی یہ عجیب چیزیں ہیں. ایک ایک لفظ قرآن کا عزیز مان وہاں تو کھڑے ہو جانے کو جی جاتا ہے. یہ قرآن یا خدا یہ کسی انسان کو چلا نہیں دیتا اس راستے کے اوپر, چلنا انسان نے خود ہوتا ہے, یہ اس کی رہنمائی صرف کر دیتا ہے. اس دوراہے پہ یہ بتا دیتا ہے کہ یہ راستہ سیدھا منزل مقصود کی طرف جاتا ہے, یہ راستہ غلط سمت کی طرف مارا جاتا ہے. خدا یہ نہیں کرتا اور خدا نے تو رسول اللہ سے بھی یہ کہا کہ جس سے تو بہت زیادہ محبت کرتا ہے اسے بھی تو راستے پہ چلا نہیں سکتا, صرف بتا سکتا ہے کہ راستہ کون سا صحیح ہے. بڑی چیز, انسان کا صاحب اختیار ارادے ہونے کے تو معنی یہ ہے. اگر وہی چلاتا چلا جائے تو اس کے بعد انسان کا کریڈٹ اس میں کیا ہوا؟ وہ چلا رہا ہے اور جو نہیں چل رہا اس کا قصور کیا ہوا؟ بات دور نکل جائے گی. ہمارے ہاں تو الہادی چلانے والے کوئی نہیں, یہ کہتے لوگ المدل بھی کہتے ہیں قرآن خدا کو گمراہ کرنے والا, معاذ اللہ. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ چیز ہدایت ہے, صرف رہنمائی ہے, صرف صحیح راستہ بتا دینا ہے, صرف راستے پر چلا دینا نہیں. تو وہ بتا دیتا ہے کہ یہ راستہ جاتا ہے, یہ سیدھا متوازن راستہ ہے تمہاری منزل مقصود کی طرف جانے والا. اب تمہارا جی چاہے اس پہ چلو, تمہارا جی چاہے نہ چلو, کھڑے رہو دوسرے راستے پہ چل جاؤ. بتا دیا ہم نے اور یہی اس کا کام تھا. بلا یزاد الذین کفروا فی مریت منہ حتی تاتیہم الساعۃ بغتۃ او یاتیہم عذاب یوم عقیم. لیکن جو لوگ اس کی صداقت سے انکار کرتے ہیں, وجہ وہی بتا دی, ہاں وہ دانستہ کرتے ہیں دل کے مرض سے جسے منافقت کہا جاتا ہے, یا اس لیے کرتے ہیں کہ سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی ہوئی ان کے اوپر. نتیجہ دونوں کا ایک ہوتا ہے. جو بھی اس کے الحق ہونے کے معاملے میں کسی شک میں رہتے ہیں ان کا انجام قرآن نے جیسا کہ متعدد مقامات سے بتایا ہے, ان کا انجام باہر کیف, باہر حال, باہر ہے, تباہی ہوتا ہے. اب تباہی کی شکلیں اور مختلف ہوتی ہیں, یا تو وہ آہستہ آہستہ وہ بتدریج آتی ہے, تدریج ہوں من ہے تلا یا ٹہوں, غیر شعوری طور پر درجہ بدرجہ بتدریج وہ تباہی کی طرف پہنچتے ہیں, اور اس کے بعد ایسا وقت آ جاتا ہے یعنی جسے ایکیومولیٹو افیکٹ کہتے ہیں, مرض اتنی شدت اختیار کر جاتا ہے کہ وہ پھر فوری ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ جو ہارٹ سے لیور سے بھی مرتے ہیں نا, جن کے متعلق کہا یہ جاتا ہے کہ صاحب ابھی اچھا بھلا تھا تو یہ جھٹکا لگا اور فوراً ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی. ہارٹ اسپیشلسٹ سے پوچھیے, وہ بتائے گا کہ نہیں صاحب یہ فوری نہیں ہوتی, یہ تو بڑے عرصے سے بات شروع, مدت سے یہ بات شروع ہوئی ہوئی ہوتی ہے, یہ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے, اور یہ آخر العمر اس درجے پر پہنچ جاتی ہے یہ چیز کہ پھر وہ فوری اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ جو ہے نا ساتن بھگتا تن, اچانک فوری ایک عذاب کا آ جانا, یہ وہ ہوتا ہے جو ایکیومولیٹو افیکٹ کا آخری نتیجہ ہوتا ہے, اور یہ جسے عام طور پر عذاب کہا جاتا ہے وہ تدریجی مراحل ہوتے ہیں. اس کے تدریجی مراحل میں بھی کیا ہوتا ہے, یہاں یوم عقیم کہا ہے, عجیب لفظ ہے قرآن کریم کے. خدا کے موسم میں پت جھڑ ہو جاتی ہے, کہیں کوئی رویدگی سبزی کے بوسا پتے تک نظر نہیں آتا, درخت میں بالکل مردہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ جو شاخیں لگی رہتی ہیں, بہار کا موسم آتا ہے تو ان میں پھر حیات تازہ کی نمود ہو جاتی ہے, پتیاں پھونکنے شگوفے سارے اس میں سے ابھر آتے ہیں, اور جو خشک ٹہنی اس میں سے ٹوٹ کے گر جائے اس میں تو دوبارہ پھر بہار آتی نہیں, بہار کتنی ہی آئے اس میں دوبارہ زندگی آتی ہی نہیں. یہ جو ہے نا کسی چیز کا ایسا ہو جانا کہ اس میں بارآوری کی صلاحیت باقی نہ رہے اسے عقیم کہتے ہیں. بانج عورت کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے نا, جس میں بارآوری کی صلاحیت نہ رہے. قوم کو وہ زندہ رہتی ہے, سانس لیتی ہے, چلتی پھرتی لاشیں ہوتے ہیں وہ, حالات کے تغیر سے بھی ان میں حیات تازہ کی نمود نہیں ہوتی. یہ اس میں ہوتی ہے جن میں فنوز اس کی صلاحیت باقی ہو. تو بہرحال اس قسم کا عذاب آ جاتا ہے, اس قسم کی تباہی آ جاتی ہے اس قوم کے اوپر. یہ تو وہ قوم ہو گئی کہ جس نے اس کی صلاحیتوں سے انکار کیا. اس کے بالمقابل وہ آیا دور جس میں یہ کہا کہ اللہ اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے, یہ ہے وہ مقام جو آج کے درس کا موضوع ہے ہمارا. یہ ہے نقطہ معاشرہ جو ان تمام درسوں کے بعد سامنے آئے گا. یہ آیات اللہ محکم کیسے ہوتی ہیں؟ پھر سن لیے کہ لفظی اعتبار سے اس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا ہے, یہ محکم ہے موجود. ان میں تو اگر ایک اعراب کا زیر زبر کا بھی کسی جگہ فرق پڑتا ہے, ساری کوئی ذرا سا ایک حرف میں بھی ذرا سا فرق پڑتا ہے تو داسا بازیں پیچھے سے آ جاتی ہیں جو سامنے ہوتے ہیں کہ غلط پڑھا ہے اس نے. محکم آیات اس طرح سے نہیں ہے, الفاظ اس طرح سے محفوظ ہو جاتے ہیں. محکم کس طرح سے ہوتی ہیں؟ کہا کہ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اس سے ایمان لے آئے اور اس کے سامنے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیے, وہ ایک ایسا نظام قائم کرتے ہیں. اب آئی بات عزیزان مانگو, بڑے غور سے سنیے. پھر میں عرض کرتا ہوں جو ہمیشہ کیا کرتا ہوں کہ قرآن کریم کے نسخے اپنے سامنے رکھا کریں, ان الفاظ کے سامنے آنے سے بات سمجھ میں صحیح آ جاتی ہے, صرف سننے سے نہیں بات سمجھ میں آتی. کہا کہ یہ وہ دور ہوگا اور فرمائیے آیات اللہ محکم کیسے ہوگا, کیا دور ہوگا؟ الملک یومئذ للہ, اس دور میں پورا اقتدار جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے گا, صرف اللہ کے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی تھی پاکستان کی, تو پہلا تھا نا کہ پوری کائنات پر کا حاکم مطلق اللہ تعالیٰ ہے, اور اسی سے سمجھ لیا گیا کہ یہ اسلامی بات ہو گئی, یہ پوری کائنات پر حاکم مطلق ہونا. اب پھر یہی دہرایا جا رہا ہے, ساری کائنات کا حاکم مطلق خدا ہی ہے. ٹھیک ہے, ہوا کرے, وہ اس کی کائنات ہے, اس کے لیے تو اس نے ابن آدم سے کہہ دیا سخر لکھوں گی, تمہارے تابع تدبیر کی ہوئی ہے ہم نے یہ کائنات. تو بہرحال اقتدار مطلق اگر یہ کہیں ہیں پوری کائنات سے ہی ہے اس کا, تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اسی کے قوانین وہاں جاری اور ساری ہیں. سوال تو انسانوں کی دنیا کا ہے, یہ قرآن پتھروں کے لیے, دریاؤں کے لیے, درختوں کے لیے نہیں آیا کہ وہاں اقتدار خداوندی ثابت کر دیا جائے تو یہ ہو گیا. کہ صاحب یہ دیکھ لیجیے الملک یومئذ للہ, ہو گئی بات. وہ تو جب ابھی انسان کی سرہ عرض پر اس کی نمود نہیں ہوئی تھی, اس زمانے میں بھی کائنات میں تو خدا کا اقتدار اس زمانے میں بھی تھا. الملک یومئذ للہ, میں نے گزارش کیا ہے کہ قرآن کسی بات کو مبہم نہیں چھوڑتا, وہ اسی سانس میں بات واضح کر دیتا ہے. جو میں نے ابھی عرض کیا ہے نا کہ یہ آل ملک کو یہ اقتدار خداوندی اقتدار صرف اللہ کے لیے ہوگا, اس کی تفصیل بیان کر دی اگلے ہی حرف میں, اور وہی لفظ استعمال کیا ہے جہاں وہ تھا یوہ کے ملا ہو آیات ہی کہا یہ کو میں بہنا ہوں. آپ دیکھیے گا وہی مادہ ہے, وہی ایک نیم کا وہی استحکام جسے آپ نے کہا, جسے محکم کرنا کہا ہے. کس طرح سے الملک یوم الدین للہ, اس دور میں اقتدار مطلق پوری پوری حاکمیت خدا کے لیے ہوگی, وہ لوگوں کے درمیان وہ فیصلے آخری کرے گا. یہ ہے آیات خداوندی کا استحکام. ہر خارج یا غیر قرآن یا خلاف قرآن چیزیں جتنی آ چکی ہیں ان کو منسوخ کر کے فیصلے قرآن کے مطابق, یہ ہے آیات اللہ کا استحکام. جب یہ بات ہوگی تو پھر ہوگا الملک یوم الدین للہ, کہ نظام صرف خدا کے لیے, اقتدار صرف خدا کے لیے. اس وقت یہ کہا جائے گا, اور جب یہ کہا جائے گا کہ اقتدار صرف خدا کے لیے تو اس کے معنی یہ ہے یا تم بہنا ہوں, لوگوں کے اختلافی معاملات جو ہیں ان میں حکم, ان میں فیصلہ کرنے والا, اب یہاں تو ہو گیا خدا, وہ کرے گا فیصلے. خدا تو آتا نہیں ہے فیصلہ کرنے کے لیے. اس نے کہا تھا کہ اپنی آیات کو وہ موکن کرتا ہے, یہاں اس نے یہ کہا ہے کہ اقتدار مطلق خدا کا ہے, اس کے معنی یہ ہے کہ لوگوں کے معاملات جو ہیں ان کا فیصلہ وہ کرتا ہے. اور یہی بات ہے سمجھنے کی کہ خدا کیسے کرتا ہے. قرآن کے متعلق نہیں, اسی کے متعلق پہلے میں عرض کروں, یہاں ہے الملک یوم الدین للہ. دوسری جگہ بڑے حسین انداز میں ایک بات کہہ دی ہے قرآن نے, 82/17 82/17 بلکہ 17 اور 19, بڑی عجیب چیز. ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے یہ الفاظ, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ اتنی بار دہرایا جاتا ہے. آپ سوچ لیجئے کہ اگر کہ آپ نمازیوں کی تعداد کم ہی سہی, لیکن بہرحال اتنی بے شمار تعداد ساری دنیا کے اندر, یہ تعداد ساری دنیا کے مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ الفاظ دہراتے ہیں. یہ الفاظ دہرانے کے معنی یہ ہے کہ اس کا اعتراف کرتے ہیں, اس کا اقرار کرتے ہیں, اس کا اعلان کرتے ہیں. مالک یوم الدین, ذرا سا ٹوسٹ کیا اس کے مفہوم کو اور درجمہ کر دیا مالک دن جزا کا, اور جزا کا دن ہوا قیامت, تو یہاں کا معاملہ تو نپٹ گیا. فریب دینے والوں نے آسانی سے فریب دے دیا کہ یہاں سے, یہاں تو آرام سے گزرتی ہے عظمت کی خبر خدا جانے, نجی ٹھلا بھی ہوتے جا کے جو کچھ ہوئے گا معاملہ ہی وہیں چلا گیا. کہا کہ وما ادراک ما یوم الدین, مالک یوم الدین کہنے والوں کچھ پتہ بھی ہے یہ یوم الدین کون سا دور ہے؟ سمجھے بھی کچھ؟ تم کیا سمجھو گے؟ خدا کے سوا قوم تمہیں سمجھا سکے گا؟ سما ماد راج ما یوم الدین ہو دہرانے والوں اتنی بار دہرانے والے یہاں پھر دہرایا ہے اس کو، کیا عجیب بات ہے؟ تم کچھ سمجھے بھی ہو یہ کہتے چلے جا رہے ہو مالک یوم الدین؟ کچھ سمجھے بھی ہو کہ یہ دور ہوگا کون سا، کیا خصوصیت ہوگی اس دور کی، اس میں ہوگا کیا؟ کہا بات تو تھوڑی آسان ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دور میں کسی انسان کا دوسرے انسان پہ کوئی اقتدار اور کوئی اختیار نہیں ہوگا، کوئی کسی کا لیے کچھ نہیں کر سکے گا، والامر یوم للہ، تمام معاملات کے فیصلے جو ہیں خدا کے قانون کے مطابق ہوں گے، یہ یوم الدین ہوگا جی. اور بابا بات یہاں کی ہوتی ہے، یوم الدین یہاں کا یوم الدین، یہ ہے خصوصیت اس یوم کی، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی کسی کے کوئی کام نہ ہے، کسی کا کسی کے اوپر کوئی اقتدار نہ ہو، کوئی کسی کا دبیل نہ ہو، اللہ اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ول امر یوم الدین، تمام حکم اس دور کے اندر، تمام فیصلے اس دور کے اندر صرف اللہ کے لیے، ہمیں یہ یہاں جو کہا تھا الملک یوم الدین للہ، وہاں یہ کہا والامر یوم الدین للہ، بات سمجھ میں آ گئی کہ الملک اور الامر ایک ہی بات ہے، اللہ کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے جی، ہم نے بھی تو رکھ لیا ہے اپنے دستور میں اپنے منشور میں یہ سارا کچھ، کتاب قادر مطلق خدا ہے، تسلیم کر رہے ہیں ہم تو، وہی ہے ٹھیک ہے، یہ تو لکھ لیا اوپر تبرکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، کارڈ کے اوپر تو لکھتے ہیں ہر خط پہ، ہم یہ نہیں لکھتے 786 لکھتے ہیں، تھلے پانے شراب کے ٹھیکے لیے چڑھتا لکھے ہوئے ہیں، الملک یوم الدین الامر یوم الدین، لیکن قرآن اس فریب نفس میں مبتلا نہیں رہنا، اس کی خصوصیت ہی قرآن کی یہ ہے جانا، مذہب فریب نفس میں مبتلا رہے رکھنے کا نام ہے، دین فریب نفس میں نہیں رہنے دیتا، کسی کو اس کی اجازت نہیں دیتا، اس کی گنجائش نہیں چھوڑتا کہ جس کا جی چاہے من مانی سی اس کے معنی کر لے، مقوم لے آئے، سنیے بات پھر وہیں سے شروع ہوئی، بات شروع ہوئی تھی نا کہ شروع سے یہ ہوتا چلا آیا کہ وہی آتی گئی، نبی نے وہ وہی اپنی خالص شکل میں دی، چلا گیا، بعد میں اس نے راف ہوا، پھر آ گیا، اس نے محکم کیا، یہ تھا نا جو انتظام بتایا، بات ساری یہ ہے کہ حکم امر یہ سارے کا سارا خدا کے لیے ہو، اور بات اگلی پھر یہ ہوئی کہ خدا خود تو یہاں آتا نہیں ہے، نہ کبھی ہم نے دیکھا کہ کوئی عدالت ایسی ہے جس میں معاذ اللہ خدا خود کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، مقدمات پیش ہو رہے ہیں، وہ فیصلے کر رہا ہے، تو پھر وہ فیصلے کیسے ہوں گے؟ تو یہی تو بات ہے جو اس نے سمجھائی ہے، کیسے یہ ہوں گے فیصلے؟ 2/213 قال الناس امۃ واحدۃ، اس بات کو تو توڑ لیجیے، نو انسان ایک عالمگیر برادری، فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، خدا نے انبیاء کو پیدا کیا مبشر اور منذر، صحیح راستے پہ چلنے کی خوشگواریوں کی بشارتیں دینے والے، غلط راستوں پہ چلنے والوں کو وارننگ دینے والے کہ تباہ ہو جاؤ گے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان سب کے ساتھ الکتاب اس نے بھیجی، ضابطۂ قوانین ساتھ نازل کیا، حق کے ساتھ نازل کیا. کاہے کے لیے؟ سن لیجیے، وہی ایک کاف نیم کا مادہ وہ چلا آ رہا ہے نا حکومت میں. یہاں جو یہ چیز کہی گئی ہے یعقوبوں میں، کیسے وہ یعقوبوں بینا ہم اللہ کرتا ہے، کیسے وہ ان کے معاملات کا فیصلہ کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ ان میں سے ہر نبی کے ساتھ ہم نے کتاب بھیجی، لے یعقوب بین الناس فی مختلف فی، کہ جن معاملات میں یہ اختلاف کرے اس میں وہ انبیاء اس کتاب کی اپنی کتاب کی روح سے فیصلے کرے. یہ ہوئے خدا کے فیصلے. آج بھی عزیزان من، جب ہم کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کا فیصلہ یہ ہے، تو وہ حکومت پاکستان وہاں اسلام آباد میں کسی کمرے کے اندر کرسی پہ تو بیٹھی ہوئی نہیں ہے. کسے آپ کہتے ہیں حکومت پاکستان کا فیصلہ؟ حکومت پاکستان کا فیصلہ اس حکومت کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق جو ہوگا اسے کہیں گے نا اس کا فیصلہ، جو اس کے قانون کے خلاف ہوگا آپ کہیں گے یہ حکومت پاکستان کے فیصلے کے خلاف ہے. فیصلہ ہی اس کے قانون کے مطابق ہو. بتایا یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ کہ آیات اللہ کا موسم کرنا، یا خدا کا یہاں جو کہا ہے یحکم بینہم، خدا فیصلے کرتا ہے، کہا یہ کہ یہ فیصلے خدا کرتا ہے کس طرح سے؟ جو کتاب انبیاء کی روح سے وہ بھیجتا ہے، وہ ان کے مطابق جب فیصلہ کرتے تھے تو وہ فیصلہ خدا کا فیصلہ ہوتا تھا. اب یہاں بات ایک آیت سے یہ ثابت ہوئی کہ یہ جو آیات اللہ غیر از خلاف قرآن یا خارج از قرآن کو منسوخ کرنے کے بعد آیات اللہ سے موکم کرنے کے معنی یہ ہوں گے کہ خدا کی کتاب کے مطابق فیصلے ہوئے کیے جائے. یہ تو تمام انبیاء کرام کے متعلق آیا کہ ہر نبی کو جو کتاب دی جاتی تھی تو اس سے مقصد یہ تھا، اس سے کہا یہ جاتا تھا. عزیزہ مہمان، وہ مادہ ایک نیم کا ذہن میں رکھیے جہاں وہ کہا ہے یعقوبوں کا فیصلہ کرنے کا. بات وہیں سے چلتی ہے کہ قرآن کس طرح سے اپنے ایک نقطے کی تشریح دیگر مقامات میں کرتا چلا جاتا ہے. وہاں کہا تھا کہ وہ اللہ اپنی آیات کو محکم کرتا ہے. دو ہی آیتوں کے بعد اس نے کہا ہے کہ وہ الحق کے ذریعے سے یعقوب و بینہم، یہ ہے محکم کرنا آیات کا. ہر نبی یہ کہتا تھا کتاب کے مطابق فیصلے کرنے کے معنی تھے کتاب کی آیات کو محکم کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوتا ہے 5/48 5/4a، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، تیری طرف ہم نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی. باقی الفاظ جو ہیں ان کی تصدیق کا یہ مقام ہے، تیری طرف اے رسول ہم نے یہ کتاب نازل کی. اور اس کے بعد حکم دیا فَأَقُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ جو خدا نے نازل کی ہے کتاب اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کر، یہ حکم ہے رسول اللہ کا، یہ امر خاتم جانا، آیات اللہ محکم ہوتی چلی جا رہی ہیں عزیزان عزیزان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا یا وحی نے حضور کی لسان مبارک سے یہ کہلایا کہ 6/115 کہا کہ افا غیر اللہ ہے اب تبھی آکامن، کیا میں خدا کے سوا کسی کھلائے والا خدا کے سوا کسی کے دائرانہ کسی اور کو حسن تسلیم کر لوں، وہی ایک ساتھ نہیں فیصلہ کرنے والا، کیا کسی غیر اللہ یہاں دیکھ لیجیے، اور جب بھی یہ اللہ آیا ہم نے دیکھا ہے کہ الکتاب کے لیے ہے، وہ القرآن کے لیے ہے، وہ اب میں کیا غیر اللہ کو فیصلے کرنے والا تسلیم کر لوں، اللہ کے وہو اللہ بھی انزل الیکم الکتاب مفصلا، اللہ کے اس نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر دی ہے جو اپنے مقاصد مطالب کو بڑی نکھار نکھار کر بیان کرنے والی ہے، گویا خدا کے غیر اللہ جو ہے جسے کہا گیا یہاں خدا کے سوا کسی کو حکم تسلیم نہیں کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا اور اس کے معنی کیے گئے ہو اللہ جی انزل الیکم الکتاب مفصلا، وہی الکتاب ہے، والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین، ان معانی کو میں چھوڑتا ہوں، کتاب کی یہی کتاب کی خصوصیت بتائی، تمت کلمات ربک صدقا وعدلا، مکمل ہو گئی تیرے خدا کے قوانین جس کو عدل کے ساتھ، لا مبدل لکلمات، ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، الکتاب اس کے مطابق فیصلے کرنے گویا خدا کے فیصلے، غیر اللہ کی طرف رجوع کرنے سے منع کیا گیا، حضور نے خود فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں غیر اللہ کو ختم مان لوں، حالانکہ اس نے یہ کتاب اتار دی، کتاب کیسی تم مکمل کتاب، غیر متبدل کتاب، محفوظ کتاب، یہاں حضور نے فرمایا کہ کیا کسی غیر اللہ کو میں تقدیم کروں، اور ایک تو شکل یہ ہو سکتی ہے نا جس کے لیے وہ ایک لفظ ہمارے یہاں ایک لفظ آتا ہے اردو میں استعمال ہم کرتے ہیں, عربی کے وہ الفاظ ہیں جن کے استعمال میں بڑی غلطی ہو جائے گا. ایک ہوتا ہے وہ کیا نا خدا کے علاوہ اوروں کو بھی حتم مان لو, اس کے معنی ہوتا ہے کہ خدا کو بھی حتم مان لو اور اس کے ساتھ اوروں کو بھی. کسی کو ہوتا ہے خدا کو مانو ہم سے کسی اور کو مانو. اب یہاں یہ کہا گیا ہے کہ کیا میں خدا کے سوا کسی اور کو حکم مان لوں, غیر اللہ کو حکم مان لوں. دوسرا یہ ہو سکتا ہے نا کہ خدا کو بھی مان لوں اس کے ساتھ کسی اور کو بھی مان لوں. یہ وہ ہو جائے گا مانے خدا کے علاوہ, یعنی وہ بھی اور اس کے علاوہ یہ بھی. کیا ایسی شکل کا نام بھی خدا کی آیا تو موسم کرنا اور خدا کے فیصلے کرنا ہوگا کہ اسے بھی اس کے ساتھ اور 18/26 18/26 کہا یاد رکھو ولا یشرک فی حکم ہی احدا, خدا اپنے حکم اپنے فیصلوں میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا. اس کے ساتھ غیر اللہ کو ملایا ہی نہیں جا سکتا. شرک اور مشرک کے الفاظ ہمارے ہاں پامال ہو کے سمٹ چمٹا کے بت پرستوں تک رہ گئے, یا آگے چلے وہ جو فرقہ بندی آئی ہمارے ہاں کی, ایک گروہ نے قبروں پر جانے والوں کے متعلق کہہ دیا تو یہ مشرکین. وہ یہاں تک ہی رہی بات, یہاں تک کوئی نہ پہنچا کہ اس نے شرک کسے قرار دیا ہے. ولا یشرک فی حکم ہی احدا, عزیز نعمان آپ غور کرتے چلے آ رہے ہیں, کڑی سے کڑی ملتی آ رہی ہے. الکتاب جو منزل میں نکلا الکتاب القرآن, اس کے مطابق صرف اس کے مطابق جو فیصلے ہیں وہ خدا کے فیصلے ہیں. یہی نہیں کہ اس کو قتل چھوڑ دیا جائے اور کسی اور کے فیصلوں کو لے لیا جائے, بلکہ اس کے ساتھ کسی اور کے کو ملانا جو ہے اسے شرک قرار دیا گیا. جی سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آتے ہیں, وہ اعلان فرماتے ہیں, رسول اللہ کا اعلان کسی کو سننے پہ رسول اللہ کہیں گے نہیں. جو عمل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے حضور, اعلان ہے ان کا 6/50 ان اتبع الا ما یوحى الی, میں صرف اس کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جائے. تو حضور کا خود یہ اعلان کہ میں خود بھی اسی کا اتباع کرتا ہوں اور تمہارے معاملات جتنے بھی سامنے آتے ہیں ان کا فیصلہ بھی اسی کتاب کے مطابق کرتا ہوں. اس کتاب کی خلاف ورزی جو ہے اسے معصیت کہا جاتا ہے، خدا کے کسی حکم کی خلاف ورزی کا. 10/15 ان اتبعو، پہلی آیات، اس آیت کے پہلے حصے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قرآن کے بدلے میں کوئی دوسرا قرآن لے آؤ یا اس میں کوئی تبدیلی ہماری خاطر کر دو. حضور نے سوچا کہ میں تو اس میں تبدیلی کر ہی نہیں سکتا، یہ میرے بس کی بات نہیں، میری کتاب ہی نہیں، میں نہیں اس میں تبدیلی کو کر سکتا. میرا تو کام یہ ہے ان اتبع الا ما یوحى الیہ، میں تو اتباع کرتا ہوں اسی کا جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. اور آگے ہے کہ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم الحدید، اگر میں بھی اس کی خلاف ورزی کروں تو خدا کے عذاب سے میں بھی ڈرتا ہوں. ان آیات میں مایوہا آیا ہے، جو کچھ میری طرف وحی کیا جاتا ہے. میں نے کہا تھا نا کہ ایک عقیدہ پھر بعد میں یہ شامل کیا گیا کہ یہ مایوہا جو ہے وحی صرف قرآن ہی نہیں ہے، وحی کی دوسری قسم بھی اس کے اندر ہے. جس قسم دوسری قسم کا جیسا میں نے عرض کیا ہے، دوسری قسم کا تو کوئی ذکر قرآن میں ہے ہی نہیں، اسے چھوڑیے. اس اعلان کو دیکھیے 6/19، پھر سن لیجئے کہ ان آیات میں یہی آیا ہے نا کہ ما یوحى جو ہے میری طرف سے وحی کیا جاتا ہے، میں اسی کا اتباع کرتا ہوں، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اسی کے مطابق تمہارے فیصلے کرتا ہوں. مایوہ اس سے پیشتر الکتاب آ چکا ہے، تو خدا نے الکتاب نازل کی ہے، یہی ہے جو میری طرف وحی کی گئی ہے. لیکن اور حسر کے ساتھ، تصریح کے ساتھ، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا. تو جہاں بھی الکتاب کی ہدایت کا، وحی کی ہدایت کا، خدا کی ہدایت کا یہ ذکر آئے گا، وہ القرآن ہوگا. وہ کیونکہ کہا یہ گیا ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ میری طرف القرآن وحی کیا گیا. یہ جسے ہم حکومت قائم کہتے ہیں، جسے ہم معاملات کہتے ہیں، بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں میں جن معاملات کے اندر کچھ اختلاف ہو جائے، کوئی تنازع ہو جائے، اس اختلاف کو مٹایا جائے، اس میں فیصلہ دیا جائے. مٹایا نہیں جائے، اس نے فیصلہ دیا جائے، اختلافات کو ختم کر دیا جائے. اختلاف پیدا ہو جائے اگر امت کے اندر، وہ امت امت واحدہ نہیں رہتی. اور جب امت امت واحدہ نہ رہے تو اس امت کے اندر دین رہتا ہی نہیں ہے. دین کی بنیادی شرط ہے امت کا امت واحدہ ہونا. تفرقے کو اس لیے صرف کہا ہے قرآن، یہ خلاف کے متعلق، تفرقے کے متعلق دوسرے مقام پہ، یہاں تو کہا رہا ہے کہ شرک ہوتا ہے. 30/21 قرآن، من المشرکین من الذین فرقوا دینہم، دوسرے مقام پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں اور فرقہ بنا لیتے ہیں نسل انہیں پوچھا اے رسول تیرا ان سے کوئی بات نہ ہے. بات بڑی خاص ہے حضیران من, آئین پاکستان یا قانون حکومت یا تو یہ کہا جائے گا کہ ایک کسی ایک آئین کو قانون کو مرکز کو عقائد کا مجرم مانتا ہے, دوسرا دوسری کی عقائد کرتا ہے, تو دو الگ الگ عقائدیں اگر ہو گئی تو اس سے بڑا شرک تو کوئی اور نہیں کرتا. اور یہ جو ان کے یہاں کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ قدر کے ٹھیک ہے فرقے بندی ساری ہے, ان میں سے ہر ایک یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن ہی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں, تو معاذ اللہ ماننا پڑا کہ قرآن اپنے احکام ایسے دیتا ہے کہ بہتر بہتر مختلف اس کے اندر سے فیصلے دیے جا سکتے ہیں. یاد نہ قرآن نے اپنے من جانب اللہ ہونے کی ایک دلیل یہ دی ہے کہ اگر یہ خدا سے سوا کسی اور طرف سے ہوتا لوجد کی ہے سلاسل کثیرہ, اس میں کتنے اختلاف کرتے تو ویوان مان اگر اتنے فرقے یہ دعویٰ کریں اور یعنی اتنے فرقوں میں سے ہر فرقہ یہ دعویٰ کرے کہ ہمارا مسئلہ قرآن کے مطابق ہے اور ان میں ہے یہ باہمی اختلافات, تو سوچئے بات کہاں جاتی ہے کہ قرآن دیتا ہے ان کو اس قسم کے احکام اس قسم کے فیصلے اس قسم کے اختلافی فیصلے, تو قرآن کا تو من جانب اللہ ہونا کا دعوی ختم ہو جاتا ہے. پھر دوسری بات ہی رہ جاتی ہے کہ قرآن نہیں بلکہ اپنے لیے جو متا ہے جس کی عطایت کی جاتی ہے وہ القرآن یا خدا نہیں رہا, وہ خدا قرآن کے باہر کوئی چیزیں آ گئی, غیر اللہ آ گیا اس میں. ان کے اختلافات کی نوعیت ذرا دیکھیے, نماز کے متعلق حکم ہے باجماعت, جماعت تو آپ کو پتہ ہے کہ ان میں کئی نام ہے, باجماعت نماز کے فرض ہے. اس الیکشن کے دوران کوثر نیازی صاحب نے یہ چیلنج دیا ہے نا کہ اگر مفتی محمود اور مولانا نورانی اور مادودی صاحب کراچی جیسل لائن کی جامعہ مسجد میں اکٹھے ایک نماز امام کے پیچھے یہ نماز پڑھ لیں تو وہاں کا جو کینڈیڈیٹ ہمارا ہے ہم اس سے کہیں گے کہ دست بردار ہو جائے, ان کنٹیسٹڈ ان کو ایک سیٹ مل جاتی ہے. الیکشن میں ایک سیٹ کا ان کنٹیسٹڈ ملنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. ان کا دست بردار وہاں سے کرا دیں گے اپنے کینڈیڈیٹ, تو اتنی سی بات کہ یہ تینوں لڑکے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ, اب کسی نے چیلنج یہ قبول نہیں کیا ان میں. اور تینوں کا دعویٰ ان کا یہ کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ خدا کے حکم کے مطابق ہے, قرآن کے مطابق ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق, اتباع کے مطابق ہے. اور کیفیت یہ کہ بعد بات پڑھتے ہیں, جہاں جماعت کے معنی ہو گئے اپنی اپنی جماعت, تو جب یہ جماعت اپنی اپنی ہوگی تو وہ امت کہاں نہیں سے ہوگا, ختم ہوا کس کا. ہزار برس پہ لگے ہوئے ہیں ان اختلافات کو مٹانے کے لیے, میٹی نہیں تک مٹتے نہیں ہیں, تو اس کے بعد پھر فریض نفس یہ ہے کہ وہ ایک حدیث والا سبھی کے اختلاف امت ہی رحمت ہے, با باقی امتوں کا اختلاف تو عذاب ہے، قرآن نے کہا اختلاف عذاب ہوتا ہے، لیکن معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس حدیث کو منسوخ کر دیا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میری امت کا اختلاف خیر رحمت ہو گیا. یہاں جس طرح سے وہ رحمت برستی ہے میں نے خاص طور پہ کہا ہے پولیس کے ڈنڈے کی شکل میں، وہ اس لیے چھوڑ دیجیے، اب ان لوگوں نے باہر ولایت تک جانا شروع کر دیا، وہاں پہلے یہ افریقہ برما انڈونیشیا وغیرہ میں جایا کرتے تھے اپنے فتوحات اکٹھی کرنے کے لیے، وہاں سے بہت اب یورپ کے ممالک میں بھی مسلمان یہاں کے کافی چلے گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب باہر جب چلا جاتا ہے نا آدمی تو اس ایک تو وہاں ان لوگوں کی مالی حالت زیادہ اچھی ہوتی ہے، ایک وہاں سے ان کو اپنے وطن کے ساتھ وطن والوں کے ساتھ کی تعلق بھی زیادہ ہو جاتا ہے، تو یہ جاتے ہیں سارے وہاں کی بھیڑیں مونگنے کی. ابھی پچھلے ہی ہفتے کے حال ممبر کے اندر یہ چیز آئی ہوئی کہ وہاں برج غالباً برج بورڈ جہاں سب سے زیادہ مسلمان بستے ہیں، وہاں کچھ تبلیغ الاسلام کی جماعت ہے، شاید تبلیغی جماعت ہے، اس میں اور ہمسیوں کے درمیان فرق و تبدیل ہوئی ہے، چاقو چل گئے ہیں، ایک مر گیا ہے اس بات کے اوپر کہ مسجد بنانے کے لیے ایک قطع جو ہے اس پہ ایک طرف سے یہ جماعت تبدیلی وہ قبضہ کرنا چاہتی ہے، دوسری طرف سے یہ ہم بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ان سے کہا کہ وہاں میٹنگ ہو رہی تھی، وہ غاربن سکول جو ہے وہ ان کا نہیں ہے، گرین سکول لکھا ہوا ہے، کہ اس میں میٹنگ ہو رہی تھی اس قصے کے اوپر، وہاں سے کرسیاں اٹھی، چاقو چلے، چاقو میں غالباً گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہاں ہندوستان میں، اور وہاں کے اخبار نے تذکرہ کیا ہے کہ اس اسکول کی عمارت یا ہال جس سے پیش کر ہم مسلمانوں کو اپنے جلسے کرنے کے لیے مل جایا کرتا تھا، اب غالباً حکومت اس سے بھی روک دے گی، کہ اس کے اندر تو یہ کچھ ہونا شروع ہوا مسجد کے قطعے کی تقسیم سے دو جماعتیں انگلستان میں پہنچ کے آپس میں چاقو چل رہے ہیں. تین مولانا ایک امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، اور اس کے باوجود فریض نفس مذہب کا یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ فرقے نہیں ہیں صاحب، کیونکہ فرقوں کو خدا نے مشرکین میں سے کہا ہے نا، کہ یہ ہے وہ مشرک صاحب، یہ تو فرقہ کہنے مشرک ہو جاتے ہیں، اس کو ان کو رام داس نہ کہیے، نہ عبد الرحمان کہیے، بھائی فرقے نہیں ہیں جی، یہ کیا ہے، یہ مقاصد فکر ہے، یہ مقاصد فکر آپس میں چاقو چل رہے ہیں، نماز اکٹھی نہیں پڑھ سکتے، مسجدیں ان کی الگ الگ، کہا کے صاحب یہ اختلاف دوری نہیں ہو سکتے. اور جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ پھر فریب نفس کہ دور کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو رحمت ہے، دور ہو سکتے ہیں ابھی جانے. 42:10 وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ جس بات میں بھی تمہیں اختلاف پیدا ہو جائے فَحُكْمُهُ اس کا فیصلہ خدا کی کتاب سے، اور خدا کی کتاب کبھی دو متضاد فیصلے نہیں دے، کیونکہ اس نے اپنے من جانب اللہ ہونے کی ایک دلیل یہ دی ہے کہ اس نے اختلاف نہیں ایک فیصلہ، جس معاملے میں بھی تم نے اختلاف پیدا ہو جائے فَحُكْمُهُ إِلَى النَّاسِ. اور اگلے الفاظ بڑے قابل غور ہیں، ہر وقت اللہ 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 کرنے والوں ظالم اللہ ہو، جسے تم کہتے ہو اللہ پہ ایمان، یہ ہے وہ، یہ ہے تمہارا اللہ، جس اس معاملے میں تناؤ پیدا ہو جائے اس کی کتاب سے فیصلہ لے لو، یہ ہے اللہ. کیا بات ہے، یہ ہے اللہ. اور اگر وہاں سے فیصلہ نہیں لیتے تو پھر وہ اللہ نہیں، ظالم تم. اور پھر آخر میں تو اس نے عزیزہ نے من بات ہی صاف کر، معاملہ صاف کر دیا، قصہ ختم کر دیا مکے کے بند کے آگے 5:44. اور وہ آیت جو میں نے ہمیشہ دہرایا کرتا ہوں، پھر یاد رکھیے بات اس کی ہو رہی ہے کہ یا تم بینہم، جو قرآن نے کہا ہے یا تم یو کے مدلہ ہو آیات ہی، جو کہا ہے اس سے کام آیات اللہ کیسے ہو، اللہ کی آیتیں محکم کیسے ہو. فیصلہ کر دیا، باتیں چلی آ رہی ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے نا منیر کمیٹی میں جو 1953 میں ختم نبوت کے سلسلے میں یہاں قائم ہوئی تھی، تو انہوں نے ہمارے علماء کرام سے یہ کہا تھا نا کہ مسلمان کی ڈیفینیشن دے دیجیے کہ کسے کہتے ہیں مسلمان. وہ رپورٹ کی تفصیل پڑھ کے دیکھی، دیکھ کر تو وہ تھے کہ انہوں نے یہ کہا کہ صاحب یہ سوال ہے جنم آپ نے جو ہی پوچھ لیا ہم سے، اس سوال کا ایسے ہی جواب دیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے بڑے لمبے نوٹس کی ضرورت ہے. ہاں یعنی صبح سے شام تک مسلمان مسلمان، اس سے زیادہ لفظ سے دہرایا ہی نہیں جاتا ہے. تو روز اپنے ہاں یہ مسلمان کرتے ہیں دوسروں کو. پوچھا گیا کہ صاحب مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ کہنے لگے یو ریکوائر نوٹس. جی مجھے وقت تو دیجیے، اور جو حضرات ایسے تھے کہ جنہوں نے بہرحال جواب دے دیا، ایک کا جواب دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا، مسلمان کسے تھے؟ یعنی کفر اور ایمان کے درمیان حد امتیاز کیا؟ کسے ایمان کہیں گے، کسے کفر کہیں گے؟ بات یہی ہے نا ساری. کسے مومن کہیں گے، کسے غیر مومن کہیں گے، کافر کہیں گے؟ کہا نہیں سر، یہ بات بڑی لمبی ہے. آپ کو پتا ہے یہ نوٹس کا کے لیے مانگا جا رہا ہے؟ وہ ایک ایسی ڈیفینیشن کہیں مرتب کرنا چاہتے تھے کہ جس میں ان کا فرقہ تو مسلمان ثابت ہو جائے، اور ان کے علاوہ باقی جو ہے نا وہ نہ کہیں مسلمان ثابت ہو جائے. مصیبت ہے پی گئی ہوتے وہ منگی نو کانو پی ہوئی ہے، ایک پاس ٹھیک کرتے سن دعا پاوا ایم نکل جانا، ادھر ٹھوک کے ایم کرتے سن تو آ پاوا ایم نکل جانا. کیونکہ اصل مقصد یہ تھا، ہر فرقے کے خلاف تو کفر کا فتویٰ آج کیا ہوا. اگر ڈیفینیشن یہ دے دیں کہ وہ فرقہ بھی اس کے اندر آ جائے مسلمان ہونے کے اعتبار سے، تو پھر یہ ہوگا کہ ان کے خلاف آپ نے تو فیصلہ دیا ہوا کفر کا فتویٰ. تو یہ کیسے مسلمان پھر ہوگا؟ دیکھا
کتاب اللہ سے باہر جانے کے بعد کن کن مشکلات میں الجھتا ہے انسان، کتنی خاردار جھاڑیاں راستے میں آتی ہیں جو قدم قدم کے اوپر دامن کو الجھا لیتی ہیں. اور بات تو بڑی آسان، کتنی سی بات تھی جو کہ آسان ہے. مشکل یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن سے تو پوچھتا ہی نہیں نا، انہوں نے اسی سے تو صرف کتاب اللہ سے نہیں لینا چاہتا. کتاب اللہ سے فیصلہ لیتے عزیزہ نے من، انہوں نے پوچھا تھا، چار لفظ ہیں سارے جس میں معاملہ صاف ہو جاتا ہے، پانچ بتا 44 یہ ساتھ فیصلہ ہے، سیدھی بات ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو مانزل اللہ کتاب خداوندی قرآن کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے، فیصلے نہیں کرتے، انہیں کافر کہا جاتا ہے. جو اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں انہیں مومن کہا جاتا ہے. اللہ اللہ لیکن اس سے تو عزیزان من، حق کہنے والے کا اپنا اسلام بھی تو خطرے میں پڑ جاتا تھا. ان میں بھی تو کتنے ایسے اعتقادات و مسالک و مشارب تھے جو کتاب اللہ کے خلاف جاتے ہیں. اسے کیا کریں، کبھی نہیں لائیں گے اس کے خلاف. جس طرح سے میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ آیات جو ہے نا کہ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، کوئی بات اس قسم کی آیتوں سے نہیں ہوگی. تو یاد رکھو مومنوں، ایمان لانے کے بعد مشرک نہ ہو جانا، یعنی فرقوں میں نہ بڑھ جانا، اور پھر مختلف گروہ بن جائے، اور پھر کیفیت یہ ہو جائے کہ ہر گروہ یہ کہے کہ میں تو سب ہاتھ کے اوپر ہوں، باقی سارے جن جہنمی ہیں، ایسا نہ کہیں ہو جانا. اتنے بعض آپ نے سنے ہیں کبھی؟ اس آیت کے اوپر بھی بات سنا ہے آپ نے، یا اس آیت کے اوپر بھی کہ جہاں حضور نے فرمایا ہے، خدا نے حضور کی زبان سے کہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تم نے فرقو دینا ہوں، اگر سفر کے یا تفریق پیدا کر دی، فرقے پیدا کر دیے دین میں، رستہ لینو نیش ہے. اے رسول تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں. کبھی کوئی واضح آپ نے ان عنوانات کو بھی سنا ہے؟ فرقہ بندی کو آج کفر یا شرک کہنے والا کافر، اور سارے ان فرقہ بندی اختلافات کے اوپر جم کے کھڑے ہونے والے یہ سارے نہیں. اور ڈیفینیشن مومن اور کافر کا عدد امتیاز عزیزان من، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. تین آیتیں ہیں یہاں، اسی میں ہم الظالمون کہا ہے، ہم الفاتحون کہا ہے، اور اس آیت کے اندر تو ہم الکافرون کہا گیا. ظالم بھی وہی ہیں، فاسق بھی وہی ہیں، کافر بھی وہی ہیں. جو قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، قرآن نے کہا تھا تمت کلمہ تو رکھ دی، مکمل کر دی. اعتراض کیا جاتا ہے کہ صاحب قرآن کے مطابق آپ کہتے ہیں کہ فیصلے خالی کیے گئے، قرآن نے تو یہ تفصیلیں نہیں دی ہیں، یہ کیا کیا جائے گا، نماز کیسے پڑھی جائے، زکات کی شرح نہیں اس کے اندر دی ہوئی، اسلام معاملے میں فیصلے نہیں دیے ہوئے. گویا قرآن کا یہ نقص تھا. جو بعد میں آ کے ان لوگوں نے یہ کہا کہ کر دیا، یہ نقص نہیں، وہ سمت کلے میں تو رد دے گا. یہ الکتاب قیامت تک کے لیے ضابطہ ہدایت اور رہنمائی بننی، آئین ماننا تھا. آپ کو پتا ہے کہ آئین اور قوانین میں فرق کیا ہوتا ہے؟ آئین مملکت کے اصولی خط و حال متعین کرتا ہے، اصولی حدود متعلق متعین کرتا ہے، اور ان حدود کے اندر رہتے ہوئے پھر ہر حکومت اپنے اپنے حالات کے مطابق، قوم کے حالات کے مطابق، ملک کے حالات کے مطابق، بین الاقوامی حالات کے مطابق ان حدود کے اندر رہتے ہوئے قوانین متعین خود وضع کرتی ہے. آئین کی وہ حدود اپنے مقام کے اوپر محکم رہتی ہے، ان قوانین کے اندر تبدیلیاں بھی ہوتی رہتی ہیں. یہ تو الگ بات ہے نا کہ مغربی جمہوریت کے تابع آئین میں بھی وہ کفار شرائط کے ماتحت تبدیلی کر دیتے ہیں، لیکن آئین کے متعلق یہ ہوتا ہے کہ اس کے حدود اگر ان میں تبدیلی نہ کی جائے تو یاد رکھیے کوئی قانون بھی جو پارلیمنٹ پاس کر دے ہر قاعدے قانون کے اعتبار سے صحیح ہو، وہ اگر وہ آئین کی کسی حد سے، کسی حد سے، کسی اصول سے ٹکرا گیا ہے، اس کے خلاف جاتا ہے، کورٹ اس قانون کو کہتی ہے کہ یہ غیر قانونی ہے کیونکہ آئین کے خلاف ہے. آئین وہ مدار اور حدود مقرر کرتا ہے جس کے خلاف پارلیمنٹ کوئی قانون پاس نہیں کرتا ہے، اور جتنے آئین قوانین ان حدود کے اندر رہتے ہوئے پاس کیے جاتے ہیں وہ عدالتوں کی روح سے، آئین کی روح سے وہ قوانین جائز اور صحیح قرار پاتے ہیں. قرآن نے حدود اللہ دیے ہوئے، قرآن نے دین کے ابدی اصول دیے ہوئے، اس نے آئین دیا ہے ہمیں، یوں کہ یہ آج کی اصطلاح میں اس نے کانسٹیٹیوشن دیا ہے ہمیں ملت اسلامیہ کا، اور یہ غیر متبدل ہے. اس آئین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس آئین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ جتنے معاملات آپ کے سامنے آئے، جو آج کی اصطلاح میں آپ کے لیے کہ ان کے لیے آپ قوانین یا بائی لاز بنائیں گے، ان کی تفاصیل متعین کریں گے، ان پر عمل پیرا ہونے کے طریقے تجویز کریں گے، پروگرام ان کے مطابق بنائیں گے، یہ جو آپ اس کے لیے طریقے تجویز کریں گے، قوانین جزیات بائی لاز بنائیں گے، یہ تو زمانے کے تقاضوں کے مطابق بدلتے جائیں گے، آپ خود نہیں بدلتے جائیں گے. امت کا وہ نظام جو قرآن کو اپنا غیر متبدل آئین تسلیم کیے ہوئے ہے، وہ نظام صرف اس کے اندر تبدیلی پیدا کرے گا. کوئی فرم تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا، کوئی فرقہ تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا، کوئی گروہ تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا. امت میں فرد، گروہ اور فرقے کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہوتی، امت کی حیثیت ہوتی ہے. یہ امت جس طرح سے کرتی ہے، میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ اس نے صرف اصولی حکم دیا، اس کی خود اس کی جزیات یا طریقہ کار کو خود متعین نہیں کیا. قیامت تک کے لیے جس آئین کو، جس رابطے کو غیر متبدل جانا تھا، اس کی حیثیت ہونی یہ چاہیے تھی کہ وہ اصول غیر متبدل دیتا، جزیات غیر متبدل نہ دیتا، ورنہ جزیات غیر متبدل ہو تو حالات میں بدلنے کے ساتھ ان کے اوپر عمل پیرا ہونا ناممکن ہو جاتا ہے. قرآن نے کہا وامر ہم شورا بینا، ان کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہیں، اس نے کہیں اس مشاورت کی جزیات کو خود متعین نہیں کر دیا، طریقے عمل خود طے نہیں کر دیا، یہ نہیں بتا دیا کہ یہ مشاورت کی مشینری کیا ہوگی، کیسے مشاورت کی جائے، کیا طریقہ کار ہوگا، یہ چھوڑ دیا اس نے امت کی ثواب دید پر حالات کے مطابق. کون سی امت؟ وہ امت جو امت واحدہ ہوگی، وہ امت جو ساری امت اس قرآن کو اپنا آئین تسلیم کرے گی، عزیزان من جو یہ تسلیم کرے گی کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، وہ امت جس میں اور غیر مسلم میں جب یہ تفریق مانزل اللہ ہوگی، ایک امت امت واحدہ، وہ امت فیصلہ کرے گی کہ قرآن کے اس آئینی اصول کے اوپر عمل پیرا ہونے کا طریقہ کون سا ہے، آج کون سا طریقہ ہے. یہی امت اس طریق کو کل بدل دے گی، بدلتے کہ قرآن کے کسی اصول سے نہ ٹکرا. اصول قرآن نے یہ دیا تھا کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ واجب التکریم وہ ہے جو سب سے زیادہ قوانین خداوندی کی سب کا اتباع کرنے والا ہے. سب اب اگر آپ کے شورا کے اندر یا یہ جو تشکیل کرنی ہے آپ نے حکومت آج کی اصطلاح میں کہہ دیجیے، اس میں معیار ہوگا تقوی، عزت کا معیار قرآن نے یہ قرار دیا ہے، برادری نہیں، دولت نہیں، حسب و نفرت نہیں، توپے گنڈا نہیں، ڈنڈا نہیں، استداد نہیں، قرآنیت نہیں، قارونیت نہیں، امانیت نہیں، صرف تقوی. یہ اصول ہے قرآن کا. یہ ہے وہ حدود اور اصول جو غیر متبدل ہے، جو مکمل ہے. میں قرآن کی بات بیان کر رہا ہوں، میں یہ سوال ہی نہیں سامنے لا، مجھے تو قرآن کے اصول بیان کرنا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ہے نا جھٹ سے اعتراض کہ صاحب اگر یہ کیا جائے تو قرآن میں تو یہ تفاصیل نہیں ہے، تو وہاں کہاں سے تفاصیل لائیں، چلیے ساتھ سے. وہ خارج از قرآن جو تفاصیل آپ لائے، جب تک تو وہ نظام آپ کا قائم تھا، معاف رکھیے گا پانچ سات منٹ اور لیتا ہوں، بات بڑی اہم ہے. جب تک تو وہ نظام قائم تھا جس نے قرآن اور پھر قرآن کے اصولوں کو، اقدار کو، حدود کو غیر متبدل تسلیم کر کے ان کے اندر رہتے ہوئے معاملات طے کرنے سے امت میں کوئی تفرقہ نہیں پیدا ہوا، خلافت راشدہ میں کوئی فرقہ نہیں. ہو ہی نہیں سکتا، قرآن کا دعویٰ ہے کہ مجھ میں کوئی اختلافی بات نہیں. جب اس کا یہ دعویٰ ہے تو اس کے حدود کے اندر جو طریقہ کار بنایا جائے گا وہ ساری امت کا ایک ہوگا، ساری امت میں وہ نافذ ہوگا. جو بھی اس مرکز سے، اس نظام کے مرکز سے، میں وہ مرکز کا لفظ استعمال کیا کرتا ہوں سینٹرل اتھارٹی کے معنی میں، جو آج یہ چیزیں بھی ان کا کیا کہنے، ان کے پروفیٹ گھنٹے کے پیچھے اور چار لیے صاحب کے یاد، یہ دیکھ لیجیے صاحب یہ وہ غلام احمد مرحوم کو بھی اور یہ یحیٰ خان کو بھی اور فلاں کو بھی یہ سال مرکز قرار دے دیتا ہے کہ ان کے فیصلے خدا اور رسول کے فیصلے ہوں گے. جہاں میں نے مرکز لکھا ہے وہاں میں نے لکھا ہے خلافت علی منہاج الرسالہ. وہ آج کی اصطلاح میں بات سمجھ میں یوں آتی ہے کہ ہر حکومت کی ایک سینٹرل اتھارٹی ہوتی ہے، اسے میں نے مرکز ملت پڑھا، خلافت کی مرکز ملت، خلافت کے اندر امیر المومنین تھا، خلیفۃ المسلمین تھا، یا جو بھی نظام اس کا ہو، ایک فرد ہو، پوری کیبنٹ ہو، پوری وہ حکومت، کوئی شکل بھی آپ اتھارٹی وہ ہے عزیزا نے مان، وہ اتھارٹی یہ فیصلہ کرتی تھی کہ قرآن کے خلاف حکم یا اصول کی تفصیل کیا ہوگی، اور وہ ساری امت کے اوپر یکساں نافذ العمل ہوتی تھی حکومت کے قوانین کی طرح. یہ سارا کچھ جو جھگڑے پیدا ہوئے اور اختلافات پیدا ہو رہے ہیں اس نظام کے نہ رہنے کی وجہ سے، اور نظام نہ رہا کس وجہ سے، یہ بات پہلے دماغوں میں ڈالی گئی کہ صرف قرآن ہی نہیں ہے، قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ اور بھی ہے. یوں ہی یہ چیز آپ کے ذہن میں آئے اور پھر چل تو چل. ہر قسم کے عقائد و مصادر خراب کے یہاں آتے چلے گئے، ان کے صحیح ہونے کا مدار یہ نہیں تھا کہ قرآن کی حدود کے مطابق نہیں، شخصیتیں ان کا مدار آ گئی، اور شخصیتوں کو مدار بنانے کا تو آسان طریقہ یہ ہے، ان کے دور میں تو ہمیں پتہ نہیں کہ ان کی حیثیت کیا ہوگی. کسی شخصیت کے متعلق آپ اتنا پروپیگنڈا کر دیجیے، ان کے متعلق مقام ان کو دے دیجیے آسمان کے اوپر، جو چیز جی چاہے ان کی طرف منسوخ کر دیجیے، کسی میں ضرورت نہیں ہوتی اس کے خلاف آپ کسائی کر. یہاں تو عزیزہ نے مان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ تو بھی قرآن کے مطابق فیصلے کیا کر. حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں بھی اس کے خلاف کو فیصلہ دوں تو میں خدا کے عذاب سے ڈرتا ہوں. جہاں شخصیت درمیان میں آئی عزیزہ نے مان، اللہ کی آدمیت اٹھ گئی، توحید باقی نہیں رہی، خدا نہیں رہا درمیان میں، شخصیتوں کا سوال ہی نہیں ہے اسلام کے اندر. خدا کی کتاب، اس کو عملاً نافذ کرنے کے لیے ایک نظام جو اس کتاب کے اصول و اقدار و احکام و قوانین کو غیر متبدل مکمل معقول تسلیم کرے، اس کے اندر رہتا ہوا اپنے سارے اختلافی معاملات کے تفصیل کراتا چلا، امت واحدہ رہے، اور اس کے ساتھ یہ نظام جو ہے قیامت تک کے لیے چلتا رہے. نظام کچھ وقت کے لیے یہ قائم ہوا، پھر ٹوٹ گیا، اس کے لیے کیوں ٹوٹا وقت نہیں، نہ ہی درس میں اس کے لیے میں تفصیل بیان کر سکتا ہوں. سہکار رسالت میری کتاب کا آخری باب دیکھی ہے، میں نے بتایا ہے کہ پھر یہ کیوں نہ رہا. پھر بہرحال کیوں نہ رہا کی بات تو چھوڑ دیجیے،